رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ادارہ حج کے عہدیداران اور کارکنان سے خطاب 6 مئی 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين۔ خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز۔
تمام برادران و خواهران عزیز، آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کارکنان و عازمین حج جن کی آنکھیں خانہ کعبہ، روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ بقی علیہ السلام کی زیارت سے منور ہوں گی، اور اس عظیم مہم میں معاونت کرنے والی ریاستی اور عوامل بھی خوش قسمت ہیں۔ کارکنان حج کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، ان کی زحمتیں واقعی قابل قدر ہیں، اور مطلوبہ اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق مناسک حج کا پرشکو اہتمام، جس کا ایک اہم حصہ آپ کارکنان حج سے تعلق رکھتا ہے، در حقیقت ایک بڑی توفیق ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی اس خدمت کو قبول اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حج کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بزرگوں نے اور دوسروں نے اس سلسلے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے، ہم نے بھی کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن حج ان تمام باتوں، بحثوں اور نکات سے بالاتر ہے۔ اس سلسلے میں معصوم علیہ السلام سے منقول ہے کہ راوی نے ایک بار امام معصوم علیہ السلام سے کہا کہ ہم برسوں سے آپ سے حج کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ ہر بار نئی باتیں بیان کرتے ہیں، تو آپ اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں اور مناسب جواب عرض کرتے ہیں۔ آج جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کے پہلو اور معانی اور مفاہیم بہت وسیع ہیں، اس کے گوناگوں پہلو ہیں جن میں معنوی اور مادی دونوں پہلو شامل ہیں، لیکن اس بندہ ناچیز کی نظر میں حج کے دو نمایاں اور ممتاز ترین نکات ہیں۔ ایک نقطے کا تعلق انسان کے باطن اور روح سے ہے، جو علم، معرفت اور عزم کا سر چشمہ ہے، اور دوسرے نقطے کا تعلق سماجی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ وہ نقطہ جو انسان کے باطن، اس کی تربیت اور انسان کے اندر عزم و ارادے کی پرورش سے تعلق رکھتا ہے، وہ ذکر کا مسئلہ ہے۔ حج میں ذکر بہت اہم عنصر ہے۔ آپ حج کو شروع سے آخر تک دیکھیے، احرام باندھنے، محرم ہونے کی تمہیدات سے لے کر عمرے کی ادائیگی تک، اس کے بعد احرام حج، وقوف اور دیگر مناسک حج، ذکر و یاد خدا سے مملو ہیں، سرشار ہیں۔ اسی بنا پر خود قرآن میں مختلف جگہوں پر حج کے سلسلے میں ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی آیات جن کی تلاوت کی گئی، من جملہ یہ آیت کے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ۔ سب ذکر ہے، چاہے طواف ہو، چاہے سعی ہو، چاہے نماز طواف ہو، چاہے وقوف عرفات ہو، چاہے وقوف مشعر الحرام ہو، اور چاہے منا کے اعمال ہو۔ در حقیقت حج سرتپا ذکر اور توجہ اللہ ہے، یہ ذکر سچشمہ حیات ہے۔ سب سے اہم یہ ہے، جب ہمارے دل میں یاد خدا ہو اور یاد خدا کے نتیجے میں ہمارے دل پر خوف خدا سایہ فگن ہو، تو اس کا اثر ہماری زندگی، ہمارے ارادے، ہمارے عزم اور ہمارے بڑے فیصلوں پر ہوگا۔ جس قوم کو بڑے اور بنیادی کام درکار ہوں، اس کے افراد کو ذکر خدا سے مانوس ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم عزیز اور محترم عازمین حج کو نصیحت کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں اس چیز کی فکر میں رہیں جو وہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی، ان چیزوں کی فکر نہ کریں جو ہر جگہ دستیاب ہیں، بازار ہر جگہ ہیں، آنکھوں کو لبھانے والی چیزیں اور اجناس بھی ہر جگہ ہیں، کعبۃ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، مسجد الحرام ہر جگہ نہیں ہے، طواف ہر جگہ نہیں ہے، زیارت رسول ہر جگہ نہیں ہے، صرف وہیں ہے۔ وہاں اپنے چند روزہ قیام کے دوران اس کو غنیمت جانیں اور اس کی قدر کو سمجھیں۔ ہماری یہ تاکید اس لیے ہے کہ ہم ذکر و یاد خدا میں مشغول رہیں۔ فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر و یاد خدا میں فلاح ہے۔ فلاح صرف معنوی اور روحانی نجات نہیں ہے، فلاح یعنی کامیابی، یعنی رہائی، یعنی سبھی کاموں میں ہدف اور مقصد کا حصول اس ذکر و یاد خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد و ذکر خدا حج کا بنیادی عنصر ہے جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ سماجی اور اجتماعی نقطہ، مسئلہ وحدت ہے، یک جہتی کا مسئلہ ہے، یکساں نظریہ اپنانے کا مسئلہ ہے، مسلمان عوام سے رابطے کا مسئلہ ہے۔ حج میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے صرف خاص طبقے کو نہیں بلکہ عوام الناس کو حج کی دعوت دی ہے۔ وَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، خداوند عالم فرماتا ہے کہ عوام الناس کو، سبھی لوگوں کو، سبھی افراد کو، سبھی افراد بشر کو حج کی دعوت دو۔ ہر سال ایک مخصوص اور معینہ جگہ پر چند معینہ دنوں میں عوام الناس کے لیے دعوت الہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منشاء الہی، خداوند عالم کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ سبھی مسلمان ایک دوسرے سے نزدیک ہوں، ایک دوسرے کو پہچانیں، ان کے اندر ہم فکری پیدا ہو اور مل کر فیصلہ کریں۔ آج ہمارے درمیان سب سے بڑا خلا یہی ہے، مل کر فیصلہ کریں، ایک جگہ جمع ہوں اور اس اجتماع کا عالم اسلام کے لیے مطلوبہ اور پسندیدہ نتیجہ برآمد ہو، لیکن یہ نتیجہ پوری بشریت کے لیے اچھا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تفاہم ضروری ہے، ملیت اور قومیت سے درگزر ضروری ہے، مذہبی فرقہ وارانہ تفرقے کو عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں بہت سے مذاہب ہیں، ان سبھی مذاہب کے پیرو حج میں ایک ساتھ، ایک طریقے سے، ایک لباس میں، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع الہی ہے، اجتماع اسلامی ہے، یہ حج کا ممتاز اور نمایاں سیاسی پہلو ہے۔ حج میں یہ دونوں نکات پائے جاتے ہیں، ذکر و یاد خدا بھی اور اتحاد و وحدت اسلامی بھی۔ البتہ قرآن میں، رسول مکرم اسلام کی احادیث میں اور بزرگان اسلام کے ارشادات میں عدم انتشار کا تعلق صرف حج سے مخصوص نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا، قرآن کی بہت سی آیات میں تفرقے اور ایک دوسرے کی دشمنی سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ بہرحال حج کے یہ دو ممتاز نکات ہیں۔ میں اس بات کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ حج کی بات ہو اور میں اس بات کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ حج کی بات ہو تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی طرف سے ہمیں کافی درس دیا گیا ہے جنہیں قرآن کریم نے نقل کیا ہے، میں ان میں سے یہی ایک دعوت حج ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اذن فی الناس بالحج، اور لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں وہ کھڑے ہوئے، جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی اس جگہ کو نماز کی جگہ قرار دو، یا احدنا الی ابراہیم با اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والراکعین السجود۔ یہ طاہر کرنے کا حکم جو انہیں دیا گیا ہے، اس سے احساس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے اس جگہ کچھ مسائل تھے جس کی بنا پر آپ کو گھر کی بنیادیں اٹھانے کے ساتھ ہی ان نجاستوں سے، کہ روایت و تاریخ سے ہم پر وہ روشن نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ چیزیں تھیں، پاک کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ بنابراہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو تعلیمات حضرت ابراہیم نے ہمیں دی ہیں ان کے مطابق اس سال کا ہمارا حج حج برات ہے. البتہ یہ برات ابتدائی انقلاب اسلامی سے ہی حج میں موجود ہے, برات تھی اور جاری ہے اور جاری رہی ہے اور اس کو باقی بھی رہنا چاہیے, لیکن خاص طور پر اس سال کا حج حج برات ہے. یہ واقعات جو غزہ میں رونما ہو رہے ہیں, یہ عجیب اور عظیم حادثہ, یہ مغربی تمدن سے نکلے خون آشام وجود کا بے نقاب ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر توجہ آج اور ان ایام سے مخصوص نہیں ہے, یہ تاریخ میں باقی رہیں گی. آج جو غزہ اور فلسطین میں رونما ہو رہا ہے, یہ وحشیانہ حملے, یہ پاگل صہیونی کتے اور یہ خون آشام صہیونی ایک طرف, اور اسی کے ساتھ دوسری طرف غزہ کے مسلمان عوام کی مظلومیت اور استقامت, ان میں سے ہر ایک تاریخ کی عظیم علامت ہے, ایک نمایاں اور ممتاز معیار ہے جو تاریخ میں باقی رہے گا. یہ اہم معیارات ہیں جو بشریت کو مستقبل کا راستہ دکھائیں گے. کہ غیر مسلم معاشروں میں اس واقعے کا انعکاس اور رد عمل حیرت انگیز اور بے نظیر ہے. یہ واقعات آج جو امریکہ اور بعض دیگر ملکوں کی یونیورسٹیوں میں رونما ہو رہے ہیں, ان کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا کہ ممکن ہے کہ کسی دن ایسا ہو جائے, تو کوئی یقین نہیں کرتا. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ معیار ہے. اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم سے سیکھیں. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رحم دل پیغمبروں میں سے ہیں. پیغمبران خدا اخلاقی خصوصیات کے لحاظ سے سب ایک ہی طرح کے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رحم دل تھے. مثال کے طور پر جب ملائک قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے تھے, تو حضرت ابراہیم نے ان سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اگر ممکن ہے تو ان پر رحم کرو. یجادلون فی قوم لوط, یعنی آپ خدا کے ملائکہ سے یہ سفارش اور شفاعت کرنا چاہتے تھے کہ ان پر رحم کریں. آپ ایسے تھے. بعض دیگر پیغمبر دوسری طرح کے تھے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی اس آیہ شریفہ میں فمن تبانی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم, یعنی جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ میرے پیروں ہیں, لیکن جو میری پیروی نہیں کرتے, آپ یہ نہیں فرماتے کہ پالنے والے جو میری بات نہیں سنتے ان کی اصلاح فرما, ان کی ہدایت فرما یا ان پر عذاب نازل فرما؟ فرماتے ہیں فإنک غفور الرحیم, انہیں معاف کر دے, انہیں بخش دے. آپ اتنے رعوف اور رحم دل تھے. جو لوگ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, ان کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں ان باتوں کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہیں, ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتی ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين, یعنی اگر تمہارا ہم مذہب نہیں ہے لیکن تم سے جنگ بھی نہیں چاہتا, تو اس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ, منصفانہ برتاؤ کرو. یعنی ان غیر مسلمین سے جو تم سے جنگ نہیں چاہتے, تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے, ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. حضرت ابراہیم ایسے ہی تھے. گناہ گاروں کے ساتھ اس طرح, یعنی معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں, اور غیر مسلمین کے ساتھ اس طرح. لیکن آپ دیکھیں کہ یہی حضرت ابراہیم ایک اور گروہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. قد قانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذا قالوا لقومہم انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ. ملاحظہ فرمائیے کہ اس گروہ کے ساتھ جو دشمنی اور لڑائی کرنے والا ہے اس طرح پیش آتے ہیں. وہی ابراہیم جو رعوف اور رحیم ہیں, ایسے رحم دل ہیں کہ قوم لوط کے لیے شفاعت کی سفارش کرتے ہیں, گناہ گاروں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں, جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو کفار جنگ پسند نہیں ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے. وہی ابراہیم ایک جگہ اس طرح محکم انداز میں ڈٹ جاتے ہیں اور اظہار برات کرتے ہیں, انا براؤ منکم, ہم تم سے برات کرتے ہیں. بدا بیننا و بینکم العداوہ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی ہے، ہم تمہارے کھلے دشمن ہیں اور دشمنی کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ پسند ہیں۔ اور پھر اسی سورہ ممتحنہ میں اس آیت کے بعد جو پہلے پڑھی، اور یہ آیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہنی کیفیت سے تعلق رکھتی ہے، فرمایا جاتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوا من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہیں قتل کرتے ہیں، تم سے جنگ کرتے ہیں، تمہیں تمہارے دیار سے باہر نکالتے ہیں، یا ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو تمہیں تمہارے گھر اور دیار سے باہر نکالتے ہیں، رابطہ رکھنے اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا حق نہیں ہے، یعنی ان کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہونی چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء۔ تو آج دنیا میں کون ہے جو مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، انہیں قتل کرتا ہے، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کی اولادوں کو، اور انہیں ان کے گھر اور دیار سے باہر نکال رہا ہے؟ کون ہے صہیونی دشمن؟ کیا قرآن کریم میں اس سے بھی زیادہ شفاف واضح بیان کی ضرورت باقی ہے؟ اور صرف صہیونی دشمن ہی نہیں ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، کون مدد کر رہا ہے؟ اگر امریکہ کی مدد نہ ہوتی تو کیا صہیونی حکومت میں اتنی طاقت اور جرات تھی کہ اس طرح اس محدود اور بند جگہ پر مسلمان عوام، عورتوں، مردوں اور بچوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتی؟ لہذا اس دشمن کے ساتھ کشادہ روئی سے پیش نہیں آیا جا سکتا، ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا سکتی، اس دشمن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے ساتھ جو قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو اس قتل میں اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، نہ اس کے ساتھ جو گھروں کو تباہ کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو گھر تباہ کرنے والے کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے وہ ظالم اور ستمگار ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یہ نص قرآن اور آیات قرآن ہے، بنابراہ اس سال برات ہمیشہ سے زیادہ واضح ہے۔ اس سال کا حج حج برات ہے، ایرانی و غیر ایرانی سبھی مومن عازمین حج کو، وہ جہاں سے بھی ہوں، اس قرآنی منطق اور استدلال کو پوری اسلامی دنیا میں منتقل کرنے میں کامیاب ہونا چاہیے۔ آج فلسطین کو اس چیز کی ضرورت ہے، فلسطین کو اسلامی دنیا کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہے اور نہ ہی کسی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، لیکن اگر مسلم اقوام اور مسلمان حکومتیں ہر طرف سے آ کر ساتھ دیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، پھر فلسطینی عوام کی المناک حالت اس طرح باقی نہیں رہے گی۔ یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔
شما که آماده اید خدا کاری کنه دنیای اسلام آماده بشه انشاءالله۔
آپ آمادہ ہیں، خدا ایسا کرے کہ پوری اسلامی دنیا آمادہ ہو جائے انشاءاللہ۔ محترم عازمین حج کے تعلق سے جو زحمتیں ادارہ حج کے اندر اور اسی طرح مکہ اور مدینہ میں نمائندہ دفتر میں جو کام اور زحمتیں کی جا رہی ہیں، یا دوسرے متعلقہ ادارے عازمین حج کی صحت و سلامتی، سیکیورٹی، رفت و آمد اور نقل و حمل کے حوالے سے جو خدمتیں کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہماری تاکید ہے کہ عازمین حج کے آرام و آسائش کے لیے اور اس بات کے لیے کہ وہ حج مقبول انجام دے سکیں، جو بھی ہو سکے کیا جائے اور ضروری منصوبہ بندی سے کام لیا جائے۔ یہ منصوبہ بندی ضروری ہے، امور بہت اچھی طرح انجام دیے گئے ہیں، انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اور جو توقع ہے اس کے درمیان پایا جانے والا فاصلہ ختم ہونا چاہیے. انشاءاللہ منصوبہ بندی کریں, خداوند عالم بھی آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ سے اپنے امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, شہداء اور اپنے مرحومین کے لیے اس کے تفضلات اور اس کی رحمت و مغفرت کی دعا کرتا ہوں.
خدای متعال انشاءاللہ بهتون کمک خواهد کرد, از خداوند تفضلاتش رو, رحمتش رو, مغفرتش رو برای امام بزرگوارمون, برای شهدامون, برای گذشتگانمون مسئلت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.